بدھ 4 مئی کے صحبین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ نے ایم کیو ایم کے رکن کی رینجرز کی حراست میں ہلاکت کے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا. سندھ حکومت کے ترجمان نے کہا
ایک تحقیقات کی حد ہونی چاہیے, ان لوگوں کی زندگی کا خیال کرنا پڑے گا کہ ان کی تحقیقات میں کسی انسان کی زندگی چلی جائے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد کی مبینہ تشدد میں ہلاکت پر فوج کے سربراہ راحیل شریف اور ڈی جی رینجرز نے تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
آئی ایس پی آر کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ہدایت جاری کی ہے کہ کراچی میں ہلاک ہونے والے آفتاب احمد کے کیس کے حقائق جاننے کے لیے انکوائری کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اس سے قبل رینجرز کے ترجمان کی جانب سے 3 سطور کے جاری کی گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل سندھ کے حکم پر آفتاب احمد کی موت کے محرکات جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کی سربراہی رینجر سیکٹر کمانڈر کریں گے. یہ کمیٹی کتنے روز میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی اس بارے میں واضح نہیں کیا گیا. دوسری جانب ایم کیو ایم کی جانب سے آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر شہر کے مختلف مقامات پر دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں.
حکومت پاکستان نے حزب اختلاف کی جانب سے پینما لیک سے متعلق تحقیقات کے ضابطۂ کار کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا نام لیکس میں کہیں نہیں, لہٰذا انہیں کیسے ملزم بنا کر ان کے خلاف تحقیقات شروع کی جا سکتی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ان کے ساتھ موجود وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے پینما تحقیقات کے لیے حزب اختلاف کے ضابطۂ کار کے بارے میں کہا
یہ انٹائرلی پرائم منسٹر کی ذات, پرائم منسٹر کی شخصیت پہ یہ ٹی او آر فوکس کرتے ہیں اور یہ آپ کا یہ جو ڈیفینیشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے. اس میں کہتے ہیں جی دی ریسپونڈنٹ شیل بی اے پاکستانی نیمڈ ان پینما پیپرز اینڈ شیل انکلوڈ دی پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر آپ کو سب کو پتا ہے, یہ تو وہ آئی سی آئی جے نے بھی وضاحت کر دیا پرائم منسٹر از ناٹ نیمڈ ان دی پینما پیپرز, لہٰذا ان کو کیسے آپ ریسپونڈنٹ بنا رہے ہیں. اور جو پرائم منسٹر کی ڈیفینیشن ہے شیل ریفر ٹو می محمد نواز شریف, وہ تو کوئی اور پرائم منسٹر نہیں, صرف ان کا نام آئے.
انڈیا کے ایک پارلیمانی پینل نے بھارت کے پٹھان کوٹ شہر میں واقع انڈین ایئر فورس کی بیس پر حملے کو روکنے میں ناکامی کے لیے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انسداد دہشت گردی کے ادارے اور ایئر بیس کی سیکیورٹی مضبوط نہیں تھی. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
دفاعی امور سے متعلق پارلیمان کی سٹینڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پٹھان کوٹ کے ایس پی جنہیں دہشت گردوں نے اغوا کے بعد رہا کر دیا تھا, ان کی جانب سے ملنے والی ٹھوس اطلاعات اور دہشت گردوں اور ان کے ہینڈلرز کے درمیان بات چیت کا پتہ لگنے کے باوجود بھی کہ وہ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیاں وقت پر نہ تو تیاری کر پائیں اور نہ اس حملے کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں. 2 جنوری کو ہونے والے اس حملے میں سیکیورٹی کے 7 اہلکار ہلاک ہوئے تھے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ منشیات کے سمگلرز اور انہیں بنانے والے افراد کو کچل کر رکھ دیں گے جنہوں نے ان کے ملک کو اس لت میں ڈال دیا ہے. انہوں نے یہ بات افغانیوں کے لیے کابل میں نیٹو کے سابق فوجی تنصیبی کیمپ فینکس کے قریب واقع منشیات سے بحالی کے ایک نئے مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے کہی. امریکہ کی صدارت کے خواہش مند امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیانا پرائمری میں اپنی فتح کے بعد ریپبلکنز سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں. انڈیانا پرائمری میں ان کی کامیابی کے بعد انہیں یقین ہے کہ وہ ہی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار منتخب ہوں گے. پارٹی میں ان کے اہم حریف ٹیڈ کروز صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. مسٹر ٹرمپ نے پارٹی ممبران پر زور دیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کی ممکنہ امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دینے پر توجہ دیں. مشرقی یورپ کے بعض ممالک نے یورپی کمیشن کی جانب سے یورپی یونین کے اسائلم حاصل کرنے کے نظام میں تبدیلیوں کی سفارش پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے. منصوبے کے تحت تمام یورپی ریاستیں یونان اور اٹلی پر سے پناہ گزینوں کے بوجھ کو برابر سے برداشت کریں گی اور انکار کی صورت میں 2.5 لاکھ ڈالرز فی شخص ادائیگی کرنی ہوگی. یورپی کمیشن نے یورپ کے پاسپورٹ فری شینگن زون میں ترک شہریوں کو ویزا فری سفر کی اجازت دینے کی باقاعدہ سفارش کر دی ہے. یہ تبدیلی جولائی سے عمل میں آئے گی اور اس کی بدولت یہ ممکن ہو سکے گا کہ ترک شہری بغیر ویزے کے 3 ماہ کے لیے یورپی یونین کے بیشتر ممالک کا سفر کر سکیں. لیکن اس کے لیے پہلے یورپی پارلیمان سمیت رکن ریاستوں کی اکثریت سے منظوری چاہیے ہوگی. اس معاہدے کی پیشکش بحیرہ ایجین سے یونان جانے والے پناہ گزینوں کو واپس ترکی بلانے کے بدلے میں دی گئی تھی. اور جرمن حکومت نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت اگلے سال کے آغاز سے شدید بیمار مریضوں کے نسخے پر بھنگ کے استعمال کی اجازت دی جا سکے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں فوج کے سربراہ نے فوجی رینجرز کی حراست میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کی ہلاکت اور مبینہ تشدد پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور رینجرز کے ایک اہلکار کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر موجود ہے اور یہی ہے آج سربین کی اہم خبر بھی. لیکن رینجرز کی زیر حراست ایم کیو ایم کے کارکن کی ہلاکت پر انکوائری سے کیا نکل سکے گا اور اس طرح کی زیر حراست اموات یا ماورائی عدالت ہلاکتوں پر عوام کا رد عمل دبا دبا کیوں ہوتا ہے؟ اس معاملے میں سندھ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان سارے سوالات کا جائزہ لیا ہے ہم نے آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ آرمی چیف کے اس حکم پر ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ کیا رد عمل ہے. اس پر ہم نے بات کی یہاں لندن میں ایم کیو ایم سیکرٹریٹ میں ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی سے.
آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب نے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے کوآرڈینیٹر اور ایم کیو ایم کے سینئر کارکن آفتاب احمد شہید کے ماورائے عدالت قتل کی تحقیقات کے لیے جو حکم دیا ہے وہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس امید کا اظہار کرتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ چیف آف آرمی صاحب نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے پوری کیے جائیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس تحقیقات کے سلسلے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ایک آزادانہ منصفانہ انکوائری کی جائے گی اور جو رینجرز کے جو اہلکار بھی اس ماور عدالت قتل میں ملوث ہیں خواہ وہ چھوٹے رینک کے ہوں یا بڑے رینک کے ہوں یہ جو بھی اہلکار اس میں ملوث ہوں ان کے خلاف ایک قانون کے مطابق کارروائی کی جائے تاکہ آفتاب احمد شہید کے گھر والوں کو ان کے تمام لواحقین کو سب کو صبر آ سکے اور ان کو انصاف مل سکے. ساتھ ساتھ ہم آرمی چیف سے یہ بھی درخواست کریں گے اس موقع پر کہ یہ محض ایک آفتاب احمد شہید ہی نہیں ایم کیو ایم کے 50 سے زیادہ کارکنان ماورا عدالت قتل کیے گئے اس 2013 سے جو آپریشن شروع ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ 170 کارکنان ہمارے لاپتہ ہیں جنہیں اب تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. خدا را اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے. ان پر اگر کوئی الزام ہے کوئی بات ہے عدالت میں پیش کیا جائے لیکن خدا را ان کو بازیاب کرایا جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی اطمینان نصیب ہو سکے.
یہ تھے لندن سے متحدہ قومی موومنٹ کے ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی. تو اس انکوائری کے نتیجے میں قانونی کارروائی کیا ہو سکے گی؟ میں نے اس پر بات کی جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے اور پوچھا کہ اس انکوائری کے نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. کیا اس پر قتل کا مقدمہ درج ہو سکے گا؟
جی بی بی آخری حصے کا پہلے جواب دیتا ہو تو سکتا ہے. میں ماضی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کے ذہن میں ہوگا لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کافی عرصہ پہلے سندھ کے انٹیریئر میں جب آپریشن ہو رہا تھا تو ایک میجر صاحب تھے نام میرے ذہن میں نہیں ہے تو انہوں نے کوئی 8-9 لوگوں کو مار دیا ڈاکو سمجھ کے یا ڈاکو ٹریٹ کر کے اور نہ صرف ان کو مار دیا بلکہ اس کو بہت جو ہے اس کی بہت پبلسٹی کی گئی اور یہاں تک ہوا کہ وہاں پر فنکشنز ہوئے اور بہت ہائی آفیسرز وہاں پر گئے, اپریشیٹ کیا گیا اور بڑی لمبی. لیکن بعد میں انکوائری سے پتہ چلا وہ بیچارے بالکل ہی پور ولیجرز تھے. تو جب یہ ہوا تو پھر اس کے خلاف جو ہے انکوائری ہوئی اور پھر کورٹ مارشل ہوا اور اس کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی جو کہ ایگزیکیوٹ بھی ہوئی تھی. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس کیس میں اب دو چیزیں اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے بہت ریلیونٹ ہو جائے گی. تو ایک بات جو ہے یہ بظاہر ایکسپریسلی تو نہیں کہی جا رہی, امپلائڈلی شاید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید انہوں نے جو ایس او پی جو ہے ان کو وائلیٹ کیا اور شاید اسی وجہ سے یہ جو ہے اس قسم کی انکوائری کا ایک حکم بھی جاری کیا.
اچھا جسٹس طارق محمود صاحب یہ بتائیں کہ رینجرز ایک نیم فوجی ادارہ ہے جو وزارت داخلہ کے تحت کام کرتا ہے. اس ادارے کے بارے میں کاروائی کا حکم تو وزارت داخلہ سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟
دیکھیے بی بی بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وزارت داخلہ یہ حکم جاری کرتی تو زیادہ بہتر ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اس ملک کا جو سسٹم چل رہا ہے اگر وزیر داخلہ شاید اس قسم کی کاروائی بھی کرتے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ تسلی نہ ہوتی جو ایگریڈ پارٹی ہیں اور اسپیشلی ایم کیو ایم. تو اب اگر چونکہ ایک اور بات ہے اگر وہ حکم بھی دیتے تو ایک رینجرز ہی کے کسی سپیریئر آفیسرس نے جو ہے ان کا جو ہے وہ اس کی انکوائری کرنی تھی. تو لیکن چونکہ یہ ٹاپ لیول پر آ گیا ہے, راول پنڈی سے حکم آ گیا ہے, تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم والے اس بات سے شاید زیادہ مطمئن ہوں گے بنسبت یہ کہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن اصولی طور پر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا اور چونکہ اس میں بہرحال ایک سول جو سپرمیسی کی بات جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے کچھ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ سپرمیسی سول سپرمیسی کو عام طور پر لوگ پسند بھی نہیں کر رہے اور کچھ بہت سی ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کو خود بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور اس کا میرا خیال آغاز جو ہے دھرنے سے شروع ہوا تھا.
اچھا اس وقت رینجرز جو ہیں کراچی میں سندھ حکومت کی دعوت پر کاروائیاں کر رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے؟
نہیں دیکھیں سندھ حکومت کی سے وہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر جو ہے سندھ گورنمنٹ کا وہ کام ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے معاملات کو سنبھال نہیں سکتے تو آپ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اور رینجر آج سے نہیں بیٹھے ہوئے کئی ڈیکیڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ذمہ داری ان کی اسی حد تک ہے تو صحیح, لیکن ذمہ داری اسی حد تک ہے کہ وہ جو ہے یعنی کہ ڈی جی رینجرز جو ہیں ان کو یہ معاملوں کو پرسویٹ کریں اور ان کو کہیں کہ اس معاملے کو آپ بہت سیریسلی ٹیک اپ ہو. تو ذمہ داری ان کی بالکل آتی ہے اور آنی بھی چاہیے.
سندھ میں رینجرز کی موجودگی پر سندھ اسمبلی نے منظوری دی تھی, تو اس سب میں سندھ حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں نے سندھ حکومت کے ترجمان اور پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر قانون مولا بخش چانڈیو سے پوچھا کہ کیا سندھ حکومت کو زیر حراست ہلاکتوں کے ایسے واقعات پر کوئی تشویش ہے, کوئی پریشانی ہے؟
کون سی مہذب حکومت ہوگی اور خود کو جمہوری حکومت کہلانے والی ایسی کون سی حکومت ہوگی جو ایسے واقعات سے پریشان نہیں ہوگی؟ ہم نے مذمت کی ہے, ہم دکھ میں شریک ہیں, لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ رینجر کو یہ لوگ دینے پڑتے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی اٹھایا ہے, ایک تحقیقات کی حد ہونی چاہیے, ان لوگوں کی زندگی کا تو خیال کرنا پڑے گا کہ ان کے تشدد میں ان کی تحقیقات میں کسی انسان کی زندگی چلی جائے. یہی وجہ ہے کہ ڈی جی رینجر نے بھی تحقیقات کا حکم دیا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے دیا ہے. سندھ حکومت تو پہلے سے ہی, ہم تو پہلے دن سے اس معاملے سے الگ تھے اور مذمت کر رہے تھے. پہلے دن ہی ہمارے قائد نے, ہم نے سب نے اس معاملے کی تعزیت کی ایم کیو کے دوستوں کے ساتھ. یہی بات ہے, ہم ایسی باتوں کی حمایت نہیں کر سکتے.
تو یہ کیا آپ کی حکومت کے تحفظات ہیں رینجرز کی کاروائیوں کے بارے میں, یا یہ 90 دن کا جو ریمانڈ کا معاملہ ہے اس بارے میں؟
ہم نے تحفظات کا اظہار کیا پچھلے دنوں 3 مہینے پہلے جو ماحول کا سندھ میں وہ آپ نے دیکھا, ہم تحفظات کا اظہار کر رہے تھے. رینجر کا معاملہ نہیں تھا, لیکن اور دوسرے ادارے وفاقی جو مداخلت کر رہے تھے, جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا, جو سندھ حکومت کے آفس سے ریکارڈ فائلیں اٹھا کے لے جانا اور واپس نہ کرنا, غیر قانونی یہاں ان کا قیام اور اختیار, صوبے کے کام میں مداخلت, صوبائی حاکمیت کے تصور سے مکمل انکار, پہ ہم نے تحفظات کا اظہار کیا, لیکن رینجر سندھ اسمبلی کے قانون کے تحت, سندھ حکومت کی اجازت کے تحت تمام دوستوں کے ساتھ مشوروں کے ساتھ سندھ میں وہ پولیس کے ساتھ سرگرم امن امان قائم کرنے کے لیے, تو سندھ کے رینجر کی بات نہیں لیکن باقی جو وفاقی ادارے مداخلت کر رہے تھے ان پہ ہم نے تحفظات کا اظہار کیا.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی حکومت سمجھتے ہیں کیا واقعی کراچی کو رینجرز کی ضرورت ہے یا یہ فوج کا دباؤ ہے؟
میں فوج کے دباؤ کی بات نہیں کرتا, ہماری حکومت نے اجازت دی ہے, ہماری اسمبلی نے اجازت دی ہے, یہ ضرورت ہے اس بات کی, میں اس پہ کوئی دوسری بات نہیں کہتا. رینجر اور سندھ پولیس کی مشترکہ کاروائیوں سے ہی امن امان قائم ہوا ہے, بہتر صورتحال ہوئی ہے, لیکن جیسے آپریشن میں شدت آئی ہے اور جیسے دہشت گردی کو شکست ہو رہی ہے تو دہشت گردی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اب ساری کاروائی میں کہیں جو ہے ملکی ادارے ریاستی ادارے ان سے بھی کہیں غلطی ہو جاتی ہے, وہ بھی کہیں حد کراس کرتے ہیں تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
تو اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو صوبائی حکومت ان کے سامنے مفلوج کیوں نظر آتی ہے؟
میرا خیال ہے وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, مجھ سے بہتر جانتی ہے, اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو وفاقی حکومت کا جو ری ایکشن آتا ہے وہ ایسے آتا ہے جیسے ہم کوئی پاکستان کے دوست نہیں ہیں, کوئی یہاں کوئی ایجنٹ غیر ملکی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کا رویہ ہے, ہم ایک بہتر پاکستانی ہونے کے ناطے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اداروں کو بھی قانون کے اندر رکھیں اور اپنے جو ہمارا اختیار ہے جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے, ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں, اس لیے بعض اوقات شکایتیں بھی ہوتی ہیں.
تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی جو رینجرز کی کراچی میں قیام کی توسیع کرتی رہتی ہے اسمبلی وہ نہ کرے؟
جب حالات ممکن ایسے ہو جائیں گے پرامن, جن کاروائیوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا اگر وہ تھم گئی ان مشترکہ کوششوں سے پولیس اور رینجر کی, تو پھر کیوں نہیں سندھ اسمبلی کہے گی کہ اب یہ معاملہ رکنا چاہیے.
یہ تھے سندھ حکومت کے ترجمان اور پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو. زیر حراست ہلاکتوں کے واقعات پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں کوئی نئی بات نہیں, تو پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس پر معاشرے سے لوگوں کی جانب سے زیادہ شدید رد عمل کیوں سامنے نہیں آتا؟ میں نے اس پر بات کی ہیومن رائٹس واچ کے پاکستان میں سابق نمائندے اور انسانی حقوق کے کارکن علی دایان حسن سے. ان سے پوچھا کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام سوچ ہے کہ حراست میں یا مبینہ مقابلوں میں جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ خطرناک ملزمان ہیں اور یوں ان کی ہلاکت ان کو یوں ہلاک کرنے میں ہرجی کیا ہے, ایسی سوچ کے پھر خطرات کیا ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پوری بات ہی خطرے کی ہے, کیونکہ یہ تو آپ بالکل جو ہے جنگل کا راج بیان کر رہی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ آپ کا جو قانون کا نظام ہے آپ کا جو پولیس کا نظام ہے وہ بالکل ناقص ہو چکا ہے. جب تک آپ اس نظام کو ایسا نہیں بنائیں گے کہ وہ کام کرے, جب تک ایسا ہوگا نہیں کہ کنوکشنز ہوں, ایسا ہوگا نہیں کہ جو ہے پروسیکیوشن صحیح طرح ہو, فیصلے صحیح طرح عدالتوں میں سنائے جائیں, تو پھر اس طرح کے شارٹ کٹس آپ کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ ڈھونڈتے آئے ہیں اور ڈھونڈتے رہیں گے. مگر اس میں صرف یہ ہے کہ یہ اس اندھیر نگری میں پھر جتنے بے گناہ مارے جاتے ہیں, اور ہمیں کیا معلوم کہ ان میں سے کتنے گناہگار ہیں اور کتنے بے گناہ ہیں, کیونکہ اس میں یہ تو پرسیپشن کی بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ خطرناک مجرم ہے. ارے بھائی خطرناک مجرم ہے تو اس کے خلاف آپ کیس کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟
بالکل, لیکن مطلب یہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتا ہے لوگوں کا, عدالتی جو ہے نظام اس کی خامیاں نکالی جاتی ہیں کہ لوگ تو پھر بار بار نکل آئیں گے, لیکن آبویسلی وہ بہت خطرناک ہے. لیکن یہ جو کراچی کا واقعہ ہے اس میں کراچی میں رینجرز کے زیر حراست ایم کیو ایم کے رکن کی ہلاکت پر جس قسم کی انکوائری کا حکم جنرل راحیل شریف نے دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے, نکلے گا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ امید تو ہمیں یہی ہے کہ نتیجہ نکلے گا, کیونکہ یہ ہوا ہے کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ جب ایکشن لیتے ہیں آپ کی فوج یا آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اپنے کارندوں کے خلاف, اور اگر وہ چاہیں اس بات کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے کراچی شہر میں ہی ایک اور واقعہ ہوا تھا ایک پارک میں, اور اس میں بھی رینجرز کے اہلکار ملوث تھے اور ان کو سزا ملی تھی. تو اب یہ کہ چھوٹے لیول پہ تو یہ ہوتا چلا آیا ہے, کیا یہ وسیع پیمانے پہ اور اونچے لیول کے اوپر کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئی مین کہنے کی بات تو یہ کہ دیکھیے انویسٹیگیشن ان حالات میں انویسٹیگیشن کیا ہوگی؟ انویسٹیگیشن یہ ہوگی کہ ایک شخص تھا جو کہ رینجرز کی حراست میں تھا, جس کی رینجرز انٹروگیشن کر رہی تھی, جسم کے اوپر جو ہے تشدد کے نشان تھے اور پھر وہ مر گیا. تو لہٰذا اس میں یہ بڑی تیزی سے ہو جانی چاہیے یہ انویسٹیگیشن اور واضح.
یہ تھے انسانی حقوق کے کارکن علی دیان حسن. اچھا, یہ بات بھی اکثر سامنے آتی ہے کہ رینجرز کو کراچی میں پولیسنگ کے اختیارات دینے کی ضرورت ہے. میں نے کراچی پولیس اور پولیس کلچر پر تحقیق کرنے والی کنگز کالج لندن کی زہا وسیم سے پوچھا کہ پولیس کے اندر طاقت اور اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہیں, اور رینجرز کو اگر پولیسنگ کے اختیارات ملے تو ان کو چیک کرنے کے لیے کیا سسٹم ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, دو چیزیں ہیں یہاں پہ کافی جو ہے, جس طرح پولیسنگ جو ہے اگر کراچی پولیس کو دیکھا جائے تو کافی چیزیں جو وہ جس طرح سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اپنا کام کیری آؤٹ کرتے ہیں, تو ٹرانسپیرنسی اس میں زیادہ ہوتی ہے. رینجرز جو پولیسنگ کر رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اتنی ہے نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جو جن لوگوں نے تشدد کیا آفتاب احمد کے اوپر ان کے نام کیا تھے. کافی دفعہ جب ان کو گھروں سے جب ریڈ پڑتی ہے, بندوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں, تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ آفیشلز کون تھے, ان کے نام کیا تھے, وہ ٹیکس پہن کر نہیں آتے. تو جو چیکس اینڈ بیلنس زیادہ جو ہے امپورٹنٹ بات ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی ہے. دونوں فورسز جو ہیں, رینجرز ہوں یا کراچی پولیس ہوں, وہ کام دراصل ایک حد تک سملر کر رہی ہیں, ایک ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن کراچی پولیس کے اوپر کیونکہ وہ ایک سویلین ادارہ ہے تو ان کی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے. رینجرز کی جو ہے وہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے تو ان کی ٹرانسپیرنسی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے.
اچھا, تو ان حالات میں اگر رینجرز کو پولیسنگ کے وہ عام اختیارات مل جائیں جس کا وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں, تو کراچی میں ہوگا کیا, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ تو بہت یہ پھر ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے, بیکاز یہ نارمل بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جو ہے دو فورسز آپ کے پاس ہوں اور دونوں ایک ہی کام کر رہی ہوں. الٹیمیٹلی دو فورسز کے ان کی جو ہیں وہ ایک کلاش بھی ہو سکتا ہے, جو کہ اگر آپ انآفیشلی دیکھیں تو کافی دفعہ ایک کمپٹیشن ان دونوں فورسز کے بیچ میں نظر آتا ہے کہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے نہیں دے رہے, اور رینجرز والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ صحیح طرح نہیں کر رہے تو ہم کر رہے ہیں. تو دونوں فورسز اگر ساتھ مل کے اگر کوآپریشن نہیں, اگر ان کی اتنی اچھی چل رہی کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہے, کوآپریشن کم ہے, تو کانفلکٹ دونوں فورسز کے اندر آئے گا اور پھر اس کی جو ریپرکشنز ہوں گے وہ اگین جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی پولیس ہمارے نیچے, ان کو زیادہ حق ملنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں, رینجرز بہتر کام کر رہے ہیں, ہمارے نیچے ان کو حق زیادہ ملنا چاہیے. تو مور دین جسٹ اے کانفلکٹ بٹوین کراچی پولیس اینڈ رینجرز, کانفلکٹ جو ہے وہ پھر پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر چلتا رہے گا اور پھر نقصان جو ہے وہ کراچی والوں کا ہی ہوگا.
جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ رینجرز کا اکثر یہ موقف ہوتا ہے کہ وہ پولیس والے جو اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی پولیس کبھی کیا بغیر رینجرز کے حالات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں آ سکے گی؟
دیکھیں, پولیس والے تو کہتے ہیں کہ آ سکتی ہیں اگر کافی چیزیں جو ہیں کراچی پولیس کے اندر ٹھیک ہو جائیں. اس میں جو ہے ٹریننگ آتی ہے, فائنانسز آتے ہیں, اور ابو آل ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات آتی ہے. لیکن دیکھیں, کافی چیزیں کراچی پولیس کے اندر انفارچونیٹلی بہت ایڈ ہاک اور بڑے مطلب انفارمل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ ریسنٹلی اگزامپل دیکھ لیں, یہ جو 7 پولیس والے مارے گئے جو جن کو پولیس کی پولیو ٹیم کی سیکورٹی کے لیے لگایا ہوا تھا ابھی دو ہفتے پہلے کراچی میں. اب ان میں سے آفیشلی تو 3 کا مجھے پتا ہے, باقی 4 کا نہیں پتا, لیکن 3 جو تھے وہ آ رہے تھے آپ کے ٹریننگ اکیڈمی شہداد پور سے. اب جو انڈر ٹریننگ آفیسرس کو آپ لا کے سیکورٹی ڈیوٹیز پہ انٹیریئر سم سے کراچی میں لا کے ان کو جو ہے وہ ڈپیوٹ کر رہے ہیں, ان کو نہ کراچی کا پتا ہے نہ ان کی ٹریننگ صحیح سے ہوئی ہے, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سیکورٹی اور پولیسنگ کریں گے کراچی کے اندر؟ تو اتنے اگر آپ ایڈ ہاک اور انفارمل طریقے سے کراچی پولیس کو چلائیں گے تو پھر تو صحیح نہیں ہو سکتا. پھر تو پھر لوگ یہی کہیں گے نا کہ ہاں رینجرز کو لائیں, اور اتنے سالوں سے پھر یہی بات چل رہی ہے.
تو صحیح کیوں نہیں چل رہی پولیس؟
بیکاز دیکھیں, انٹروینشن اور انفلوئنس بہت ہے, اب آپ تین تین مہینے جو مطلب آپ کے ایس ایچ او نہیں ٹک پاتے, جو آپ کو لگتا ہے جو گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ایس ایچ او جو ہے اس تھانے کے لیے صحیح ہوگا وہ اکارڈنگلی لگاتے ہیں. لیڈرشپ آپ کی اتنی کمزور ہے, ابھی آپ کے جو فارمر آئی جی تھے جمالی صاحب ان کے اوپر اتنے میجر میجر الزامات آئے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, نہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بات چلی ہے, تو یہ بالکل ایک ڈی مورلائز فورس ہے جس میں انٹرنل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کچھ ہے نہیں, اور سب مطلب یو نو کوئی نہ اور انٹرنل جس طرح آپ نے بات کی چیکس اینڈ بیلنسز, انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر ہونا چاہیے. اب اس طرح سے اگر نہیں ہوگا, اتنا انفارملی ہر چیز چلے گی, تو پھر تو آپ ایک کلچر بریڈ کر رہے ہیں جو کہ سسٹین نہیں کر سکتا پولیسنگ کو کراچی کے اندر. تو پھر آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ملیں گی, پھر آپ کو رینجرز میں کسٹوڈیل ڈیتھ بھی ملیں گے, پھر آپ کو ٹارچر بھی ملے گا, بیکاز سب کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ تو اس طرح سے چلتا آ رہا ہے تو اسی طرح سے چلتے رہنے دو. یہ پولیٹیکلی ویل نہیں ہے ٹھیک کرنے کے لیے.
یہ تھی کنگز کالج لندن میں کراچی پولیس اور پولیس کلچر پر تحقیقات کرنے والی زہا وسیم. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد کی مبینہ تشدد کے بعد ہلاکت کا فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف اور ڈی جی رینجرز نے تحقیقات کا حکم دیا. یہ تھا ہمارا آج کا اہم موضوع. سربین ابھی جاری ہے.
غالب کے جو اشعار ہیں وہ دماغ میں پہلے جاتے ہیں, آپ کا دماغ ان شعروں کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ مقابلے میں وہ جب جیت جاتا ہے آپ کا دماغ, تب پھر وہ شعر آپ کے دل تک پہنچتا ہے اور دل میں سما جاتا ہے.
غالب کے دیوانوں کی دنیا بھر میں کوئی کمی نہیں. 40 سال کے بابر ان میں سے ایک ہیں. انہوں نے قادر نامہ کا دیباچہ لکھا ہے.
غالب کے جو اشعار ہیں وہ دماغ میں پہلے جاتے ہیں, آپ کا دماغ ان شعروں کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ مقابلے میں وہ جب جیت جاتا ہے آپ کا دماغ, تب پھر وہ شعر آپ کے دل تک پہنچتا ہے اور دل میں سما جاتا ہے.
ویسے بابر کے غالب کے لیے دیوانگی کی کہانی بھی کم اتار چڑھاؤ سے بھری نہیں.
یہ کہانی سنیے گا آج کے پروگرام میں آگے چل کر. کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم آئی سی سی کی عالمی ون ڈے رینکنگ میں 9 نمبر پر جا پہنچی ہے. گزشتہ عالمی رینکنگ میں پاکستان کا نمبر 8 تھا. آسٹریلیا ون ڈے رینکنگ میں پہلے, نیوزی لینڈ دوسرے اور جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر ہے. ٹی ٹوینٹی کی عالمی رینکنگ میں پاکستان نے اپنی 7 پوزیشن برقرار رکھی ہے, جبکہ گزشتہ روز ٹیسٹ کرکٹ کی جاری کردہ عالمی رینکنگ میں پاکستان نے 3 پوزیشن حاصل کی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا اعلان کل متوقع ہے. اطلاعات کے مطابق آسٹریلیا کے اسٹوئرٹ لا کا نام نئے کوچ کے طور پر سامنے آیا ہے. ایٹلیٹیکو میڈرڈ کی ٹیم چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی. سیمی فائنل میں اس نے بائن میونک کو شکست دی. دونوں ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل مرحلے کا دوسرا میچ بائن میونک نے اپنے میدان میں 1-2 سے جیتا, جبکہ پہلا میچ 1-1 سے برابر رہا تھا. اس طرح دونوں کے مجموعی گول 2-2 تھے, لیکن چونکہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے 1 بائن میونک کے میدان میں کیا تھا, لہٰذا اسی 1 کی بدولت ایٹلیٹیکو کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی, جو 3 میں اس کا دوسرا فائنل ہے. فائنل میں اس کا مقابلہ ریال میڈرڈ اور مینچیسٹر سٹی کے درمیان میچ کی سے ہوگا. یہ سیمی فائنل آج کھیلا جا رہا ہے. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے والی لیسٹر کی ٹیم کے مینیجر کلاڈیو رینیری کا کہنا ہے کہ آنے والے 20 میں مالدار ٹیمیں ہی انگلش فٹ بال پر چھائی رہیں گی, کیونکہ بڑی رقم سے بڑی ٹیمیں بنتی ہیں اور بڑی ٹیمیں ہی عام طور پر جیتا کرتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ لیسٹر کی پوری ٹیم کے کھلاڑیوں کی مجموعی مالیت صرف 57 ملین پاؤنڈ ہے, جبکہ مینچیسٹر سٹی کے کھلاڑیوں کی مجموعی مالیت 415 ملین پاؤنڈ بنتی ہے. انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں وسٹرشائر کے بریڈ ڈی اولیویرا نے ایسکس کے خلاف اپنی پہلی فرسٹ کلاس سینچری بنائی, جو ان کے لیے اس لیے بھی یادگار ہے کہ ان کے دادا اور والد نے بھی وسٹرشائر کی طرف سے کھیلتے ہوئے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سینچریاں بنائی تھیں. دفاعی چیمپئن اینڈی مرے میڈرڈ اوپن کے 3rd راؤنڈ میں پہنچ گئے. انہوں نے ریڈک اسٹیپینک کو شکست دی.
پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت نے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے پینما لیک سے متعلق تحقیقات کے مجوزہ ضابطۂ کار یا ٹرمز آف ریفرنس کو مسترد کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سربین کے دوسرے حصے میں, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
Thank you.
پاکستان کے شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد کی مبینہ تشدد میں ہلاکت پر فوج کے سربراہ راحیل شریف اور ڈی جی رینجرز نے تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے. ایم کیو ایم نے اس انکوائری کا خیر مقدم کیا ہے. امریکہ کی صدارت کے خواہش مند امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیانا پرائمری میں اپنی فتح کے بعد ریپبلکن سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی حمایت کریں. یورپی کمیشن نے یورپ کے پاسپورٹ فری شینگن زون میں ترک شہریوں کو ویزا فری سفر کی اجازت دینے کی باقاعدہ سفارش کر دی ہے. ہنگری نے یورپی کمیشن پر پناہ گزینوں کے بوجھ کو برابر سے برداشت کرنے کے نئے منصوبے کے ذریعے بلیک میل کرنے کا الزام عائد کیا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ منشیات کے اسمگلرز اور انہیں بنانے والے افراد کو کچل کے رکھ دیں گے جنہوں نے ان کے ملک کو اس لت میں ڈال دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں حکومت نے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے پیناما لیک سے متعلق تحقیقات کے مجوزہ ٹرمز آف ریفرنس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا نام لیکس میں ہے ہی نہیں، لہٰذا انہیں کیسے ملزم بنا کر ان کے خلاف تحقیقات شروع کی جا سکتی ہے. اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے لیکن تیار ہے. تفصیل سنیے امبر شمسی کی رپورٹ میں.
اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے کہا کہ حزب اختلاف کی جانب سے حکومت کو پیش کیے گئے ضابطۂ کار نہ صرف غیر آئینی اور غیر مناسب ہیں بلکہ بد نیتی پر مبنی ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ضابطۂ کار کے ابتدائی یعنی پریامبل میں حزب اختلاف نے پہلے سے ہی فرض کر لیا ہے کہ وزیر اعظم گناہگار ہیں.
انٹائرلی پرائم منسٹر کی ذات، پرائم منسٹر کی شخصیت پہ یہ ٹی او آر فوکس کرتے ہیں اور یہ آپ کے یہ جو ڈیفینیشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے. اس میں کہتے ہیں جی دی ریسپونڈنٹ شیل بی اے پاکستانی نیمڈ ان پینما پیپرز اینڈ شیل انکلوڈ دی پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر آپ کو سب کو پتا ہے، یہ تو اب وہ آئی سی آئی جے نے بھی وضاحت کر دیا، پرائم منسٹر از ناٹ نیمڈ ان دی پینما پیپرز، لہٰذا ان کو کیسے آپ ریسپونڈنٹ بنا رہے ہیں. اور جو پرائم منسٹر کی ڈیفینیشن ہے شیل ریفر ٹو می محمد نواز شریف، وہ تو کوئی اور پرائم منسٹر نہیں، صرف ان کا نام آیا.
خیال رہے کہ اس اختلاف کی جماعتوں نے کل یعنی 3 مئی کو پینما لیکس کے انکشافات کی تحقیقات کے لیے ضابطۂ کار کو حتمی شکل دی تھی. اس پہ اختلاف کی جماعتوں کا اتفاق تھا کہ تحقیقات کے لیے بنائے گئے عدالتی کمیشن کی تشکیل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہو جسے پارلیمانی تحفظ حاصل ہو، اور تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہوگا. پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے مشیروں کے مشورے کے باوجود قوم کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا اس سے پہلے کہ مظاہرے ہوتے اور ان پر تنقید ہوتی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سپریم کورٹ کو سالس بناتے ہوئے شفاف تحقیقات کے لیے خود ہی پیش کیا.
حکومت کے اندر بہت سارے وزراء، بہت سے سینئر اکابرین ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ وزیر اعظم کا اپنا نام اس میں ہے ہی نہیں، سو وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا شاید اس مسئلے کو اور ہائی پروفائل میں لے جائے گا. مگر وزیر اعظم اس بات پہ بضد تھے کہ ہم نے کچھ چھپانا نہیں ہے، ہم نے ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنی ہے.
وزیر قانون زاہد حامد نے واضح کیا کہ حکمران جماعت اس معاملے پر حزب اختلاف سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن حزب اختلاف کے ضابطۂ کار کے مندرجات اور الفاظ افسوسناک ہیں. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان میں حکومت نے پینما لیکس کی انکوائری سے متعلق حزب اس اختلاف کی جماعتوں کے مطالبات مسترد کر دیے. اس پر میں نے بات کی سینئر صحافی و تجزیہ کار عارف نظامی سے اور ان سے پوچھا کہ کیا اس سے سیاسی تعطل پیدا ہوگا، تصادم کی فضا پیدا ہو سکتی ہے؟
یہ چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور زاہد احمد جو وزیر قانون ہے، وہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈکلیئر نہ کریں، ہم کہا کہ متوقع ٹی او آر کے لیے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. تو مقصد ہے کہ وہ جو باٹم لائن ہو تو یہی ہے کہ زیر نگوسی پر، اور وہ درخواست سے اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ وہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی بات تو نہیں ہوگی، تو یہ اب ایک مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا میرے اپنے خیال میں، اور اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس معاملے میں. صرف یہ ہے کہ جو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں امپونڈریبل ہیں, مثلا کمیشن ابھی بنا نہیں, نہ ہی سپریم کورٹ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ کمیشن بنے گا, کیسا ہوگا, کیا اس کی حیات ترکیبی ہوگی, اس میں جو اس کے سربراہی کون کرے گا, اس کے ٹی او آر کس طرح متعین ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہاں پاکستان میں ہمارے سیاستدانوں نے اور فوجی عامروں دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے یہ کیئر کر دی بات کہ ہمارے یہاں اخلاقیات اور سیاسیات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور شاید اخلاقی طور پہ تو میاں صاحب از گلٹی از چارجڈ, لیکن اخلاقی طور پہ اور قانونی اور آئینی طور پہ تو کوئی ان کو اکثریت حاصل ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر یہ جو بات ہے کہ اس عوام میں سبھی دنگے نظر آتے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی قسم کے آف شور کمپنیز اور باہر پیسے بھیجنے, باہر مینشنز خریدنی, ایسٹس کو باہر بھیجنے میں ملوث ہیں, خود پی وی پی کا کوئی ایسا مرل آئے گا نہیں, اور جو فوج جو سب سے زیادہ کہتی ہے کہ ہم احتساب احتساب کریں گے, ان کا اپنا مرل آئے گا. ان کیا ہے کہ انہوں نے مشرف کا احتساب تو ہونے نہیں دیا, انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت, اور خود مشرف کے کیا ایسٹس ہیں, کس طرح انہوں نے بڑھایا ہے, کیا کسی کی ضرورت ہے کہ اس کو احتساب کرے. احتساب از مور آف اے کیچ ورڈ دین اینی تھنگ ایلس ان پاکستان.
اچھا, جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا ایک طرح سے دھرنوں کا اور سڑکوں پہ, وہ اب چینلائز ہو گیا ہے کل جماعتی سیاست میں, ایک طرح سے کل جماعتی اپوزیشن سیاست میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمان میں اس کا کوئی حل نکل سکے گا, اور کیا یہ
اس میں دو چیزیں, ایک تو عمران خان صاحب کو احساس ہوا ہے کہ گرمی بہت سخت ہے, رمضان آنے والی ہے, تیسرے میرا خیال ہے کہ وہ اب سمجھتے ہوں گے کہ دو سال الیکشن میں رہ گئے, تیسرے امپائر کی انگلی کھڑی ہوئی تو شاید یہ دو سال دس سال بن جائیں, اور اس لیے وہ ایسی سچویشن نہیں پیدا کرنا چاہتے سڑکوں پہ جس سے کہ ملک میں ایسی ہو گیا, سسٹم بھی وائنڈ اپ ہو گیا, اور اس طرح انہوں نے جو جوائنٹ اپوزیشن کا کور لیا پارلیمنٹ میں سکسیس تو نہیں ہے جوائنٹ اپوزیشن کی, لیکن وہ خاصا شور بچا سکتے ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے کنسنسس سے, جس طرح کے پہلے والا کمیشن جو تھا الیکشن کی ریگولرٹی جو تھا اس کا بھی نکل آئے گا میرے خیال سے.
اچھا عارف نظامی صاحب, جو موجودہ حالات میں جو طوفان اٹھا تھا پینما لیکس کے بعد, تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ٹل گیا ہے وزیر اعظم کے لیے جو ایک خطرہ تھا, یا پھر خاموشی کے بعد وہ مزید طاقت سے پھر سامنے آئے گا, کیا سمجھتے ہیں؟
میرا تو اپنی ذاتی جو رائے ہے کہ وہ اگرچہ بحران میں ٹلا, لیکن جو ایک پہلے والی سچویشن تھی کہ میاں نواز شریف چلو پرائیویٹ جا کے بیٹھ گئے, پھر بغل گئے علاج لنڈن چلے گئے, اور قوم سے انہوں نے کوئی باد واسی میں دو خطاب بھی کر دیے, وہ انیشیٹو تھوڑا سا انہوں نے ریگین کر لیا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر 9 تاریخ کو مزید کوئی قسط آتی ہے اس میں دیکھنا ہے کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے, تو یہ تو نہیں میں کہوں گا اٹ از گون اوے یا سبسائڈ ہوا ہے, لیکن وہ پہلے والی حکومت میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے.
9 تاریخ کو کیا ہے؟
9 تاریخ کو ان کی یہاں پاکستان میں یہ اخباری اطلاعات ہیں, اس کی پاناما لیکس کی ایک دوسری قسط آ رہی ہے, اس میں اور بہت سارے سیاستدانوں اور بزنس مین اور بیوروکریٹس کے نام ہوں گے.
یہ تھے سینئر صحافی اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر عارف نظامی, جو پینما لیکس کی انکوائری کے معاملے اور اس سے جڑی سیاست پر بات کر رہے تھے. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 89 افراد کو ہلاک اور 130 سے زائد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے, تاہم سرکاری حکام نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے. تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان آپریشنوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. بی ایچ آر او کی جانب سے اپریل کے مہینے میں ہونے والے ان آپریشنوں کے بارے میں جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق مجموعی طور پر 58 آپریشن کیے گئے. ان میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں تنظیم کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا ہے.
بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پہ جو کاروائیاں ہوئے ہیں ریاستی فورسز کے 58 کاروائیاں ہیں اور 89 افراد کو ہلاک کیا ہوا ہے اور 130 سے زائد لوگوں کو اغوا کر دیا گیا ہے.
سرکاری حکام کی جانب سے بھی اپریل کے مہینے میں میڈیا کو بعض کاروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں جن میں کلات قلعہ کے جوان میں ہونے والا آپریشن بھی شامل تھا. سرکاری حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جو آپریشن کیے ان میں مارے جانے والے عسکریت پسند تھے, لیکن بی بی گل بلوچ نے اس دعوے کو مسترد کیا. ان کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے اور جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے عام لوگ تھے.
جی اغوا کیا گیا تھا اور لاپتہ کر دیا گیا ہے اور جن لوگوں کو مار دیا گیا ہے وہ لوگ وہاں کے عام لوگ ہی رہنے والے ہیں, جاتوں کے اور یہ دیہاتی لوگ ہیں اور یہ وہاں پہ چراواں ہیں, اپنے مال مویشی سنبھالتے ہیں, یہ وہی لوگ ان کو مار دیے گئے ہیں.
بلوچستان کے جن علاقوں میں سیکورٹی فورسز کاروائیاں کر رہی ہیں ان کو بلوچ قوم پرست تنظیمیں اور بی ایچ آر او فوجی آپریشن قرار دے رہی ہیں, لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے کسی علاقے میں بھی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے عام شہریوں کی ہلاکت کے الزام کو بھی سختی سے مسترد کیا.
اور یہاں پہ ہمیں ایک مسلح چیلنج کا سامنا درپیش ہے جو ہمارے نہتے عوام کو ان عام لوگوں کی قتل و غارت گری میں ملا. یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں, کرمنل لوگ ہیں, تو جب کبھی لیڈیز فورس, پولیس فورس اور فرنٹیئر کورٹ ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے تو یہ مزاحمت کرتے ہیں اور مسلح مزاحمت کرنے کے بعد یہ لڑنے پہ اتر آتے ہیں, اس انکاؤنٹر میں ضرور یہ مارے جاتے ہیں.
حکومت بلوچستان کے ترجمان نے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں قبائلی علاقوں میں ہزاروں سکولوں میں 11.5 لاکھ زیر تعلیم بچے پچھلے 2 ہفتوں سے تعلیم سے محروم ہیں. اس کی وجہ وہاں کے سرکاری سکولوں کے سینکڑوں اساتذہ کا اپنے مطالبات کے حق میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنا ہے. بی بی سی پشتو کے نامہ نگار خدائے نور ناصر نے آج اس احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا.
یہ قبائلی علاقوں کے ان سینکڑوں اساتذہ کے نعرے ہیں جنہوں نے پچھلے 14 دنوں سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے. ان اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے لاکھوں بچے تعلیم سے محروم اور ان کے سکولوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. مرجان علی محمد ایجنسی میں اساتذہ کی تنظیم کے صدر ہیں. انہوں نے بی بی سی کو اپنی مطالبات کچھ یوں بیان کیے.
2012 سے کے پی کے حکومت نے تمام اساتذہ اپ گریڈ کیا ہے اور ہم بھی اپ گریڈ ہوئے تھے, لیکن بدقسمتی سے پاٹا سیکٹریٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, سپران منسٹر کی غلط پالیسیوں, سپران وزارت کی, ابھی تک ہم ٹہرے ہوئے ہیں. یہ ناانصافی ہے. ہم نے مختلف طریقوں سے دفتروں کا چکر لگایا, انصاف نہیں ملا, اس لیے آل پاٹا کے تمام سکول بند کر دیے اور ادھر دھرنے میں بیٹھے.
قبائلی علاقوں کے اساتذہ نے 4 مہینے پہلے بھی انہی مطالبات کے حق میں احتجاج کیا تھا جو بقول ان کے حکومتی وزراء کی یقین دہانی پر ختم کیا گیا تھا, لیکن اب 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کیے گئے ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت نے کیا ان احتجاج کرنے والوں سے کوئی بات کی ہے؟ گل سعید باجوڑ ایجنسی کے ایک استاد ہیں جنہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیفران کے وزیر عبدالقادر بلوچ نے ایک بار پھر زبانی یقین دہانی کرائی ہے, لیکن وہ اس بار نوٹیفیکیشن کے بغیر واپس جانا نہیں چاہتے.
سفران وزیر جو کہ پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور پھر بھی آیا تھا کہ آپ دھرنا ختم کر دے, لیکن ہم نے کہا کہ پہلے بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 99% آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, اب ہم کیا اساتذہ کے سامنے کس طرح ہم اس کے ذریعے دھرنا ختم کرتے. لہٰذا ہم نے کہا کہ بالکل ہم اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دیا جائے.
ان اساتذہ کے مطابق قبائلی عوام جہاں زندگی کی دوسری سہولیات سے بھی محروم ہے, وہیں اگر اس کے لاکھوں بچوں کو تعلیم سے بھی دور رکھا گیا تو یہ قبائلیوں کے لیے سب سے بڑا المیہ ہوگا. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اب ذکر ایک کرپشن کے سکینڈل کا. بھارت میں اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹروں کی خرید میں رشوت دی گئی تھی, یہ تو کانگریس کی سابقہ حکومت نے بھی تسلیم کر لیا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کسے دی گئی؟ بی جے پی کی قیادت والی حکومت کانگریس کی اعلی قیادت کی طرح انگلی اٹھا رہی ہے, اور اس لڑائی کی گونج آج بھارتی پارلیمان میں بھی سنی گئی. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
یہ تو کانگریس کی سابقہ حکومت نے بھی مانا تھا کہ تقریباً 3,500 کروڑ روپے کے اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر سودے میں رشوت دی گئی تھی, اور اسی بنیاد پر اس وقت کے وزیر دفاع اے کے اینٹنی نے 12 ہیلی کاپٹر خریدنے کا یہ سودا منسوخ کر دیا تھا. لیکن اٹلی کی ایک عدالت کے حالیہ فیصلے کے بعد ماحول پھر گرم ہو گیا ہے, کیونکہ اٹلی کی عدالت میں پیش کیے جانے والے کچھ کاغذات کی بنیاد پر بی جے پی نے کانگریس کی اعلی قیادت پر انگلی اٹھائی ہے. پارٹی کے لیڈر سبرامنیم سوامی نے آج راجیہ سبھا میں کہا کہ اٹلی کی عدالت میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس سودے میں انڈیا کے کچھ سرکاری اور فوجی افسران اور سیاست دانوں کو تقریباً 350 کروڑ روپے بطور رشوت دیے گئے تھے.
اینڈ دی اٹالین ہائی کورٹ ججمنٹ سیز دیٹ دے ور سروس مین, دے ور بیوروکریٹس اینڈ دے ور پولیٹیشینز. دے گیو سم نیمز.
انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ سودا اگستا ویسٹ لینڈ کے حق میں جائے, یہ فیصلہ کس نے کیا تھا. منموہن سنگھ بحث کے دوران ایوان میں موجود تھے, لیکن انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. بی جے پی کا الزام ہے کہ اس سودے سے کانگریس کے اعلیٰ ترین رہنماؤں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے, لیکن بحث کے دوران کسی کا نام نہیں لیا گیا. اس سلسلے میں فضائیہ کے سابق سربراہ ایس پی تیاگی سے مرکزی تفتیشی بیورو نے اسی ہفتے پوچھ گچھ کی ہے. کانگریس پارٹی نے جواب میں کہا کہ اس کے رہنماؤں کو بدنام کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس نے 2 سال سے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کیوں نہیں کی ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر اور سونیا گاندھی کے معتمد احمد پٹیل.
ان ٹائپ لیٹر کسی نے برٹش ہائی کمشنر کو لکھ دیا, اس نے کہا کہ دے آر دی پیپل انفلوئنسر, ان کو ٹارگیٹ کریے. کوئی پروف ہو گیا؟ آپ اپنی پارٹی کو سنبھالیے اور کم سے کم ایسے لوگوں کو کنٹرول کریے, نینترن میں رکھیے, کہ جو غلط آروپ نہ کرے, بے بنیاد آروپ نہ کرے. اگر کوئی سچائی ہے تو اس میں جائیے, اور جو بھی سزا دے وہ بھگتنے کے لیے ہم تیار ہیں.
آج بحث کے دوران براہ راست کسی بھی رہنما کا نام نہیں لیا گیا, لیکن بات کچھ اس انداز میں کی گئی کہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. جنتا دل یونائٹیڈ کے رہنما شرد یادو نے کہا کہ حکومت الزام تراشی کا سلسلہ بند کرے.
کس بات کے لیے بیان دے رہے ہو آپ؟ فورس ہے, پولیس ہے, فوج ہے, ای ڈی ہے, سی بی آئی ہے, اتنے ہتھیار لینے کے بعد بھی پھر بیان بازی دے رہے, پھر پھر گال بجا رہے. کیوں گال بجا رہے ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے. میں اس کی دم تب مانوں گا کہ آپ پکڑ کر کے جن لوگوں کے اوپر آروپ لگا رہے ہو, آپ کے پاس سرکار ہے, پکڑ کر کے ان کو دودھ کا دور پانی کا پانی کرو. کون منع کر رہا ہے آپ؟
اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر بنانے والی کمپنی کے اہلکاروں پر رشوت دینے کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور انہیں سزائیں سنائی جا چکی ہیں, لیکن یہ سوال ابھی باقی ہے کہ رشوت دی کسے گئی تھی. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور امریکہ میں صدارتی امیدوار نامزد ہونے کی دوڑ میں کل ایک اہم مرحلہ طے پایا تھا, یعنی انڈیانا, ریاست انڈیانا میں ہونے والا پرائمری مقابلہ جو تھا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھی برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. برجیش, یہ بتائیں کہ یہ جو انڈیانا میں پرائمری ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں ریپبلکنز کی جانب سے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ ہی حتمی طور پہ ان کے امیدوار ہوں گے ریپبلکن پارٹی کے؟
نمبر کافی حد تک یہ مانا جا سکتا ہے, لیکن رسمی طور پر ابھی بھی انہیں 1237 ڈیلیگیٹس جو ریپبلکن امیدواری حاصل کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے ہیں. لیکن اب جب ان کے جو اہم مخالف تھے ٹیڈ کروز وہ ریس سے ہٹ گئے ہیں, تو ایک طرح سے مانا جا سکتا ہے کہ وہ پارٹی کے امیدوار بن گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جان کیسک جو ابھی بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2 افراد کی ریس میں 4th پر چل رہے ہیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تب تک میدان میں ڈٹے رہیں گے جب تک کہ ٹرمپ 1237 ڈیلیگیٹ حاصل نہیں کر لیتے. ایک جو اہم بات وہ یہ ضرور ہوئی کہ انڈیانا کا جب نتیجہ آیا اس کے فوراً بعد ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ٹرمپ کو اب امیدوار مان لیا جانا چاہیے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی اس طرف. اور ٹرمپ نے بھی جو اپنی جیت کے بعد جو اپنی تقریر کی تو اس میں کافی حد تک اس طرح سے پیش آئے جیسے وہ صدارتی امیدوار بن گئے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں.
تو برجیش اس سے یہ سمجھا جائے پھر کہ جو ریپبلکن پارٹی کی جو ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے وہ اب ٹرمپ کو کی حمایت کر رہی ہے؟
دیکھیں یہ ایک بہت مشکل راستہ ہونے جا رہا ہے امبر. جو اسٹیبلشمنٹ یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مسند نشین یہاں کے ریپبلکن پارٹی کے, ان لوگوں کے بیچ میں ایک بہت آپس میں بھی کافی مخالفت ہے. اور جو آر این سی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم ایک جٹ نہیں ہوئے, ایک ساتھ نہیں آئے تو ایک طرح سے یہ ڈیموکریٹس کو تھالی میں پروس کر وائٹ ہاؤس دینے کی طرح ہوگا. ریپبلکن پارٹی کے جو ممبران ہیں جو اہم لیڈر تھے ان کی جدوجہد یہ ہے, ان کی کشمکش یہ ہے کہ یا تو وہ ڈیموکریٹ سے ہار مان لیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہ کریں, دوسری طرف اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور ٹرمپ جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور آگے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو ایک طرح سے ان کے اوپر یہ دھبا لگ جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور آگے آنے والے دنوں میں ہمیشہ جس طرح سے ہلری کلنٹن آج تک ایک خامیازہ بھگت رہی ہیں عراق کے حق میں ووٹ ڈال کر, اسی طرح کی چیز سب کو ستاتی ہے سیاستدانوں کو, تو وہ ایک بڑا ان کے لیے ایک ڈولڈرم والی استھتی بنی ہوئی ہے کی کیا کرنا ہے. تو اور اوپر سے 17 امیدوار اس ریس میں تھے, تو ایک کافی مشکل فیصلہ ہونے جا رہا ہے, مشکل کام ہونے جا رہا ہے پارٹی کو ایک جٹ کرنا. لیکن آنے والے مہینوں میں دیکھنے والی بات ہوگی.
ہاں برجیش بالکل آخر میں بتائیں کہ یہ جو ڈیموکریٹ کے امیدوار ہیں برنی سینڈرز, یہ کامیاب ہوئے انڈیانا پرائمری میں, اس سے کیا مشکلات, یہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اس سے کیا مشکلات ہوں گی ہلری کلنٹن کو؟
دیکھیں ہلری کلنٹن ایک طرح سے اگر ہم ڈیلیگیٹس کی جو میچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سینڈرز سے اتنا آگے نکل چکی ہے کہ سینڈرز وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں,
مشکل اور زیادہ نہیں ہوگی.
ہاں جی ہاں, لیکن جو ہیڈ لائنز ہیں وہ سینڈرز کے حق میں جاتی ہیں, تو ایسا لگے گا جیسے وہ گھسٹتے ہوئے کسی طرح فنش لائن پر پہنچ رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی صدارتی امیدواری پر اس کا اثر پڑے.
برجیش بہت شکریہ آپ کا. برجیش اپادھیائے واشنگٹن ڈی سی سے. عموماً مغربی ممالک میں مقیم برصغیر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس نہیں کر پاتے. اسی تناظر میں لندن کے ایک تھیٹر میں ایک ڈرامہ بچوں کے لیے پیش کیا گیا جس میں برصغیر کی پرانی لوک کہانیوں کے ایک نئے انداز سے دکھایا گیا. ہماری ساتھی ایمن خواجہ بھی وہاں تھیں. سنیے انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ ڈرامہ بچوں کا دل جیتنے میں کس حد تک کامیاب ہوا.
اس کہانی میں ایک شہزادی ہے, ایک جادوگر اور ایک دادی بھی. جنگلی جادوگر نے شہزادے کو قید کر دیا ہے اور لوگوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے. شہزادی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شہزادے کو بچانے نکلی ہے. یہ کہانی پریوں کی عام کہانیوں سے زیادہ مختلف تو نہیں, لیکن کسیٹ کہانی اور الف لیلا جیسے بچوں کے پروگراموں سے متاثر ہو کر اسکرپٹ لکھنے والی مریم مجید اور ان کے پروڈیوسر اور شوہر عابد مجید کا کہنا ہے کہ ان لوک کہانیوں کو پیش کرنے کا ایک خاص مقصد ہے.
لوک کہانیاں جو ایک طرح سے اس کے لیے انسپریشن ہے. کچھ سال پہلے ہم آپس میں ہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ ایسا انگلینڈ میں لندن میں نظر نہیں آیا, کبھی ہوا نہیں. تو بڑی کوشش, ایک موقع تھا یہ کوئی چیز لکھنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا آئیڈیا کو, کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری ثقافت کو پہچان سکے اور اس سے ریلیٹ کر سکے.
میں نے مریم سے پوچھا,
اچھا برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد شہری اپنے بچوں کو اپنی دیش کی ثقافت سے متعارف کروانے کے لیے اکثر مذہب کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن اسی مقصد کے لیے آپ نے لوک کہانیوں کا استعمال کیا, وہ کیوں؟
مذہب ایمان بہت پرسنل چیز ہے, اس میں اونچ نیچ آگے پیچھے ذرا فرق ہو سکتا ہے, لیکن ثقافت ہمارے جو پاکستانیوں کی ہے وہ ایک ہے.
جنگلی جادوگر کی کہانی کو دیکھنے کے لیے شہر بھر سے سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس تھیٹر میں شرکت کی ہے, اس امید سے کہ ان کے بچے اپنی شناخت کو نہ بھولیں. بچوں کے لیے بنائے گئے اس ڈرامے کو ایک مغربی طرز میں پیش کرنے کے لیے پاکستانی نژاد اداکاروں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اداکاروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں.
The jungle jadugar has come to they asked that they should visit.
Oh, no.
Don't worry. She's already come for me.
Hello, kids.
ڈرامے میں اہم کردار ادا کرنے والے زید انصاری نے مجھے بتایا کہ وہ اس ڈرامے کے ذریعے لندن میں مقیم پاکستانی بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں۔
ہم بہت زیادہ ملٹی کلچرل ہیں، بہت زیادہ کاسموپولیٹن، اسپیشلی لندن ہے، اور ہم نے ان بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یہ انکلوسیو سوسائٹی ہے۔ ہم یہ نہیں بار بار کہہ سکتے کہ دیکھو وہ ہم سے فرق ہیں، ہم ان سے نہیں مل سکتے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ پھر بہت فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جو کہانی ہے یہ اتنی یونیورسل ہوتی ہیں کہ جہاں بھی آپ ہوں، آپ کی کوئی نانی ہوتی تھی، آپ کی کوئی دادی یا کوئی خالہ اس طرح کی ہوتی تھی، وہ آپ کو کہانی سناتی تھی رات کو، تو آپ سنتے تھے بڑے شوق سے اور سو جاتے تھے۔
تو اس ڈرامے کے اصلی ناقدین اس کے کرداروں سے کیسے متاثر ہوئے؟ پرانی لوک کہانیوں کو ایک نئے انداز سے تھیٹر میں پیش کر کے پاکستانی نژاد بچوں کو اپنی ثقافت سے متعارف کروایا گیا، اور لگتا ہے کہ یہ کافی مقبول رہا ہے نا؟ ہیمن خواجہ، بی بی سی نیوز، لندن۔
بھارت کی ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں سید بابر امام نے غالب کی شاعری پر ایک ڈکشنری مرتب کی ہے۔ سنیے اب صحافی سیتو تیواری کی اس سلسلے میں رپورٹ، جو ویلڈنگ کی دکان کے شور سے شروع ہوتی ہے۔
پٹنہ کا بھور پوکھر علاقہ ایک معمولی سی دکان جہاں ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہے۔ باہر کسی پوجا کے لیے نوواہد جوڑے کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس ویلڈنگ کی دکان کے اندر جانے پر بابر امام ملتے ہیں۔ وہ مرزا غالب کی شاعری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ دکان میں مرزا غالب سے جڑی کتابیں الماری میں سجی ہوئی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک شاعری بابر فیس بک پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ غالب سے اتنی محبت کی وجہ؟
غالب کے جو اشعار ہیں وہ دماغ میں پہلے جاتے ہیں، آپ کا دماغ ان شعروں کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقابلے میں وہ جب جیت جاتا ہے آپ کا دماغ، تب پھر وہ شعر آپ کے دل تک پہنچتا ہے اور دل میں سما جاتا ہے۔
شاعری آسان ہو یا مشکل، دونوں پر ایک سی بادشاہت کرنے والے غالب کے دیوانوں کی دنیا بھر میں کوئی کمی نہیں۔ 40 سال کے بابر ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے قادر نامہ کا دیباچہ لکھا ہے جو پاکستان کے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھایا جائے گا۔ قادر نامہ مرزا غالب نے اپنے گود لیے بیٹے کے بچوں کے لیے لکھا تھا۔ یہ ہندی اور فارسی کی ڈکشنری ہے۔ بیکن ہاؤس اسکول 9 دیشوں میں چلتا ہے، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ بابر اس ڈکشنری کے بارے میں بتاتے ہیں۔
پوری ڈکشنری نہیں ہے، اس میں صرف وہ ورڈز ہیں جو جن کو استعمال کیا جا رہا ہے اس پیریڈ میں، جن کو لے کر کے بچوں میں کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ بیچ میں بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی غزلیں جو ہیں وہ اس میں ڈالی ہیں۔ صبح سے دیکھیں گے رستہ یار کا، جمعے کے دن وعدہ ہے دیدار کا۔
ویسے بابر کے غالب کے لیے دیوانگی کی کہانی بھی کم اتار چڑھاؤ سے بھری نہیں ہے۔ بابر جب علی گڑھ مسلم وشودیالے میں پڑھنے گئے تو ان کے والد نے سخت ہدایت دی کہ خط اردو میں لکھے جائیں۔ ہر ہفتے اردو میں خط لکھنے سے اردو سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ابن صفی کی جاسوسی دنیا کو پڑھا، لیکن جب غالب کو پڑھا تو بنگلور میں اپنی جمی جمائی نوکری چھوڑ کر پٹنہ آ گئے۔ سال 2007 میں وہ فیس بک پر مرزا غالب نام کے گروپ سے جڑ گئے۔ گروپ میں غالب کی شاعری پر بحث ہوتی ہے۔ یہ دوستانہ بھی اس قدر پروان چڑھا کہ دسمبر 2015 میں پاکستان میں غالب کے دیوانوں کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ بابر کہتے ہیں کہ وہ غالب کی شاعری سے عام لوگوں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔
جن لوگوں نے غالب کے اوپر محنت کی ہے، غالب ان کی سمجھ میں تو آتے ہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس غالب تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن شوق ہے ان کے پاس۔ تو میں غالب کو اس لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو بھی وہ بھی آسانی سے سمجھ پائے۔
اس کوشش سے غالب میں دلچسپی رکھنے والوں کو مدد مل رہی ہے۔ اسلم ان میں سے ایک ہیں۔ اسلم کہتے ہیں،
اس پورٹل میں مجھے دکھا یہ، وہ آسان شاعریوں کو تو ڈسکرائب کرتے ہی ہیں، بٹ کہ ان کے جو پرانے جو ٹف شاعریز ہیں اس کو بھی بہت ہی نیٹلی اور بہت ہی کلیئرلی ان کو ویزیبل کر دیتے ہیں۔
پٹنہ سے مرزا غالب کا پرانا رشتہ ہے۔ غالب عبد القادر بیدل عظیم آبادی کو اپنا غائبانہ استاد مانتے تھے۔ بتا دیں، مرزا غالب کے اردو دیوان میں 1800 شعر ہیں، جبکہ فارسی دیوان میں 20,000 سے زیادہ۔ مانا جاتا ہے کہ غالب کے خطوں میں بھی ان کی شاعری کا خزانہ موجود ہے۔ खतों में उनकी शायरी के संग्रह की कोशिश कवि कालिदास गुप्ता रजा ने की है। सीतू तिवारी, बीबीसी पटना।
और इसी के साथ सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी ऐमन ख्वाजा, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी केटी हैरिस, इस्लामाबाद में थे इसरारुल हक। अंबर खैरी को अब सैरबीन की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। आखिर में खबरों की सुर्खियां।
पाकिस्तान के शहर कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन आफताब अहमद की मुबैना तशद्दुद में हलाकत पर फौज के सरबरा राहील शरीफ और डीजी रेंजर्स ने तहकीकात का हुक्म जारी किया है। एमकेएम ने इस इंक्वायरी का खैर मकदम किया है। हंगरी ने पनाह गुजीनों के बोझ को बर्दाश्त करने से मुतालिक यूरोपीय कमीशन के नए मंसूबे पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम आयद किया है। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप के पासपोर्ट फ्री शेंगेन जोन में तुर्क शहरियों को वीजा फ्री सफर की इजाजत देने की बाकायदा सिफारिश कर दी है। मिस्र में एक अदालत ने मुल्क के एक सरगर्म कारकुन सना सैफ को तौहीन अदालत के जुर्म में 6 माह कैद की सजा सुनाई है। जर्मन हुकूमत ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत अगले साल के आगाज से शदीद बीमार मरीजों के नुस्खे पर भंग के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकेगी। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।